الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. میرے بزرگوں اور دوستو، جہاں کہیں جانا ہوتا ہے تو بڑوں کا حکم ہوتا ہے، تعمیل حکم کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، مگر وہی چہرے نظر آتے ہیں جو پہلے ہی سے نظر آتے رہے، اس کا افسوس ضرور ہوتا ہے. جہاں ہم لوگوں نے مدارس اور مساجد قائم کیے اور ماشاءاللہ اس کی ترویج اور ہم نے اس کو آباد کرنا چاہا، تو ہم وہاں اپنی زبان کو ہم نے ترک کر دیا، اس میں ہماری کوتاہی ہے، اور کی کوتاہی نہیں ہے، بچوں کی غلطی نہیں ہے، اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہم ان کو اپنی زبان اور اپنے بڑوں کی زبان ہم نے ان کو دہرایا نہیں اور یاد نہیں دلایا تاکہ وہ بھول نہ جائیں. اگر یہ التزام کیا جاتا تو شاید کچھ چہرے اور بدلے ہوئے بھی نظر آتے، مگر وہ چہرے جو ہمیشہ نظر آتے ہیں وہی اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. اتفاق سے میں دہلی جانا ہوا تو میرے نسبتی بھائی عزیز وہاں پر ہیں، مدینہ بک ڈپو میں، تو وہ مجھ کو لے جانا چاہا انہوں نے لال قلعہ، اب عشاء کے بعد، مغرب کے بعد لے جانا چاہا، تو میں نے تفریح میں کہا کہ معلوم نہیں تم کہاں لے جاؤ گے اور تم سالوں کا کیا اعتبار، چونکہ ہمارے یہاں نسبتی بھائی کو سالے بھی کہتے ہیں، تو میں نے ان سے ذرا تفریح کی کہ تم سالوں کا کیا اعتبار کہاں لے جاؤ گے، اور ایک بات کا خیال رکھو، میری بدنامی نہیں ہے، حضرت کی بدنامی ہے، مجھے کوئی نہیں جانتا، میرے باپ کو کوئی نہیں جانتا، مجھے جانتا ہے، حضرت کی نسبت سے جانتا ہے، تو کہیں گے مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا داماد گیا تھا، تو معلوم نہیں کہاں لے کے گھساؤ گے مجھ کو، مجھے واللہ عالم. تو انہوں نے کہا نہیں مولانا، ہم ایسی جگہ نہیں لے جائیں گے جس میں ہماری یا بڑوں کی بدنامی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چل رہا ہوں. تو مجھے وہ لے گئے ساؤنڈ اینڈ لائٹ دکھانے کے لیے، وہاں ایک شو دکھایا جاتا ہے ساؤنڈ اینڈ لائٹ، یعنی عروج و زوال، مسلمانوں کا عروج و زوال دکھانے کے لیے وہ لے گئے. تو خیر ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، ساؤنڈ ہے، آواز ہے اور لائٹ ہے اور کچھ نہیں. دیکھنے کے بعد جب ایک ترانہ ہوتا ہے ہندوستان کا، وہ جن من رنگ نن کا ہے، پتہ نہیں واللہ علم ثواب، تو وہ جب پڑھنے لگے تو سب کو کھڑا ہونا پڑا. اب میں نے کبھی نہ گیا نہ مجھے پتا، میں تو اپنے کرسی بیٹھا رہا. تو پولیس آئی اور آنے کے بعد مجھ کو کھڑا کیا. اب جب سب کھڑے ہیں تو مجھے کھڑا ہونا پڑا، اقتدار کرنا ضروری ہے، تو کھڑا ہو گیا. اب جب باہر نکل کر آئے سب، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا سبق حاصل کیا، ہم تو طالب علم ہیں، ہماری زندگی علم کی طلب میں ہی گزر جاتی ہے اور گزر جانی چاہیے، ابھی امتحان تو ہمارا ہوا نہیں ہے، امتحان کا وقت تو ابھی بہت باقی ہے، زندگی امتحانی کا نام ہے، ہم زندگی پوری ہماری جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالی ہمیں انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ذرہ ذرہ سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. یہ صبح اور شام ہوتی ہے اور دن رات کے انقلابات جو آتے ہیں تو یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو علامتیں ہیں یہ ہمیں اطلاع کرتی رہتی ہیں کاہے کا کسی آنے والے وقت کا، کہ اس کا انتظار کرو کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر تمہیں جواب دہی مشکل پڑ جائے. جی تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ آپ نے کیا سبق سیکھا، اب وہ تو بیچارے چپ. میں نے کہا بھائی میں نے تین سبق حاصل کیے، تین باتیں میں نے سیکھی. سب سے اول کہ مسلمان کی حکومت کیوں گئی، مسلمان کی حکومت کیوں گئی، تو جانے کی وجہ کیا ہے؟ بے فکری عیاشی، عیش و عشرت کے اندر ہم پڑ گئے، آرام اور سہولت کے اندر ہم پڑ گئے اور ہمیں وہ فکر نہیں رہا جس فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، فکر والی زندگی کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا. اور ہمیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اور کیسے انسان کو بھیجنا چاہ رہا ہوں؟ جو خلیفہ قائم مقام. تو آپ اور ہم غور کریں کیا ہم قائم مقام کے قابل ہیں؟ اگر ہم قائم مقام کے قابل نہیں ہیں تو ایک لفظ میں استعمال کیا کرتا ہوں، وہ خلافت نہیں خالی آفت. وہ خلافت نہیں ہوئی، خالی آفت ہوئی. تو ایسا نہ ہو کہ بڑوں نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے کسی اعتماد پر دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اعتماد پر ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا اور اپنے آپ کے اعمال کا جائزہ ہم نہیں لیتے رہے تو کل اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کے بعد ہمیں کیا جواب دینا پڑے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کیا کہ گناہ بندہ کردست اس شرمسار، کرم بھی نو لطف و خداوندگار، کرم بھی وہ لطف و خداوندگار کہ گناہ بندہ کردست اس شرمسار. اللہ کی کرم اور احسان اللہ کا کتنا بڑا ہے کہ گناہ تو کرتا ہے چھوٹا بندہ اور شرمندگی بڑے کو اٹھانی پڑتی ہے. اور اگر ہم نے کوئی کام اچھا کیا تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور انہی فرشتوں سے کو گواہ بناتے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ یہ تو دنیا میں جا کے سوا جھگڑا اور فساد کا کچھ نہیں کریں گے، اور لڑائی اور جھگڑے کے سوا ان کا کام کچھ نہیں ہے، مگر بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور کسی نے اور نے نہیں بنایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں ہی جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، خاموش ہو. تو وہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایسے عمل کرنی چاہیے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں سے پھر فرمائیں گے کہ یہی خلافت کے قابل تھا، جبکہ اس کے اندر ہم نے تمہارے اندر تو کیا، لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، تمہارے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے، تمہیں جس طرح ہم نے حکم دے دیا اس کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور اس کے اندر ہم نے یہ چیزیں دینے کے باوجود اس نے ہمارے حکم کے خلاف استعمال نہیں کیا، ہمارے حکم کا انتظار کرتا رہا. بشری تقاضے سے بشر کے اندر دو بٹا شر موجود ہے، بشر کے اندر دو بٹا شر موجود ہے، تو دو بٹا شر ہونے کے باوجود بھی بے سر ہونا یہ ہے کمال کی بات. اور جس کے اندر وہ بات نہیں ہے, وہ قوت نہیں ہے, تو اگر اس نے اس عمل نہیں کیا تو کیا کمال کیا. تو غور کیجئے کہ بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا سبق سیکھا. میں نے ایک سبق حاصل کیا کہ مسلمان کی حکومت جو گئی ہے وہ عیاشی سے گئی ہے, بے فکری سے گئی ہے. ہم نے اپنے فکر کو ختم کر دیا. تو شاعر نے کیا لفظ لایا ہے پہلے غور کیجئے کہ قوت فکر و عمل. تو معلوم ہوا کہ فکر سے عمل دائیہ پیدا ہوتا ہے. جب آپ کو فکر ہوگی شاپ کھولیں گے, جب آپ کو فکر ہوگی نماز پڑھیں گے, جب آپ کو فکر ہوگی تو گناہ سے بچیں گے, جب آپ کو فکر ہوگی تو ہر کام کا دنیا کا یا آخرت کا کہیں کا کریں گے. تو اس کے لیے فکر کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب منطق نے انسان کی تعریف کی حیوان الناطقن. میں کہتا ہوں حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ غلط تعریف کی. نطقیت تو سب کے اندر ہے, وانتم لا تفقہون. گونگا بولتا ہے, گونگے کی ماں جانتی ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک جانور بولتا ہے, اس کی ہم جس جانتے ہیں, ہم سمجھ سکتے. بلکہ صحیح تعریف حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ انسان المتفکرن, کہ قوت فکریہ اس کو ماں کو بیٹے سے, بیٹے کو ماں سے, بیوی کو بہن سے علیحدہ کرتی ہے. نطقیت علیحدہ نہیں کرتی. جانور میں انسان میں کیا فرق ہے, نطقیت ہے یا قوت فکریہ ہے؟ نطقیت تو اس کے اندر بھی ہے, میرے اندر بھی ہے. تو وہی اگر حرکت ہم بھی کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے, آدمی ہے جانور ہے؟ تو قوت فکریہ ہے کہ جو ماں کو اور بیوی کو اور بیٹی کو اور نانی اور دادی کو علیحدہ کرتی ہے. ورنہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی گشت کرنے کی. آپ گشت کرتے تھے, اچانک ایک شخص دروازہ راستے پہ کھڑا ہوا, اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا, دیکھا کہ عمر تشریف لا رہے ہیں اور عمر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, تو دیکھتے ہی دور سے کہنے لگا, ہے عمر یہ میری بیوی ہے. آپ ڈنڈا لے کر لپکنے لگے, کس کس کو بتائے گا کہ میری بیوی ہے؟ کیا پروف ہے, ثبوت کیا ہے تیرے پاس؟ اگر تیری بیوی ہے گھر جا بات کرنے کے لیے, یہاں کیسے کھڑا دروازے راستے پہ اور راہ میں کھڑا ہو کر کس کس کو صفائی کرتا پھرے گا؟ تو آپ اور ہم غور کریں کہ قوت فکریہ اگر ہے تو ہم دین کا اور دنیا کا عمل کریں گے, اور اگر قوت فکریہ نہیں ہے تو نہ دنیا کا کام ہوگا نہ دین کا کام ہوگا. آپ کو تہجد میں اٹھ رہے ہیں تو قوت فکریہ اٹھا رہی ہے, کوئی اور اٹھا رہا؟ آپ نماز, جس مولانا نے ابھی فرمایا کہ ماشاءاللہ آج یہ دو چار دن ایسے رہ گئے جو ہمارے کمانے کے ہیں. ہاں, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کمانا برا نہیں ہے. لفظ دیکھیے, وہی لفظ ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کمانا برا نہیں ہے, کھپانا برا ہے. ایک ہے کمانا اور ایک کھپانا, یعنی اسی کو مطمئن نظر سمجھ لینا کہ زندگی کا محصل سمجھ لینا. تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے کہ مال ہی زندگی کا محصل نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو ہمارے سے پہلے فرعون اور حامان اور شداد, مال ان کے پاس تھا, کیسے اموال تھے ان کے پاس, کتنے مال ان کے پاس جمع تھے. مگر آپ اور ہمیں تاریخ اٹھا کے دیکھیے, مولانا سے معلوم کر لینا کہ وہ مال ان کے کام نہیں آیا, کیونکہ وہ مال کے لیے نہیں تھا. مال مانے آخرت. وہ مال ٹھیک ہے, اسی لیے کسی شخص سے پوچھا چیز دنیا, ہم حضرت اتنی تقریر جانتے نہیں اور اتنی تفسیر ہم جانتے نہیں, نہ ہمیں یاد رہے گا. آپ بتائیے کہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ مختصر بات بتا دیجیے کہ دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے. شیخ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. از خدا غافل بدن. بس از خدا غافل بدن. خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے. خواہ وہ نماز میں ہو, خواہ وہ کھانے پینے کے اندر ہو, خواہ وہ بازار کے اندر ہو, خواہ وہ بیوی بچوں میں بیٹھ کے ہو, چاہے وہ آپ کے دکانوں کے اندر ہو, کہیں بھی جس چیز سے غفلت ہمارے اندر آ جائے گی, قوت فکریہ ہماری چھن جائے گی, وہ دنیا ہے. اور اگر ہماری اس فکر کے ساتھ جو میں نے عرض کیا وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے, بیوی بچوں کے اندر ہے, تو وہ دنیا نہیں ہے, وہ عین دین ہے. حضرت رحمت اللہ نے قصہ بیان کیا, سنایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بزرگ گئے ملنے کے لیے. تو آج آپ کے زمانے میں تو ماشاءاللہ, یہاں تو ہمارے یہاں اب بھی ہے کہ کباڑ کھولو تو دور سے نظر آ جاتا ہے, یہاں تو کسی اور ڈر سے 10 کباڑ ہیں. اول تو خود جیل میں اپنے ہم بند ہوتے ہیں, اللہ اکبر, اگر ہمیں کوئی نعوذ باللہ بند کر دے تو ہم گھبرا جاتے ہیں. نہیں, ہم یہاں پر جیل میں خود اپنے ہاتھ سے ہی بند ہوتے ہیں. ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ مصیبتیں ہم نے خود مولی ہیں, یہ اللہ کی دیوی نہیں ہے. بہرحال ہمارے ہاں کباڑ تقریباً ایسے کھل جاتے ہیں. تو اس شیخ کے پاس وہ شیخ گئے ملاقات کرنے کے لیے. تو جب انہوں نے آواز دی یا دستک دیا تو کوئی بچہ یا بچی یا لونڈی اس زمانے کے اندر تھی, وہ آئی کھولنے کے لیے. تو سامنے کا جھلک پڑ, نگاہ پڑ جاتی ہے, نگاہ پڑ جاتی ہے, قصدن دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی آج وقت. تو نگاہ پڑ گئی کہ شیخ ہے اندر اور کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. اس لونڈی کو جب بھیجا شیخ نے تو جا کے کہا, کہہ دو کہ عبادت کر رہے ہیں. اب اس نے جا کر کہہ دیا کہ عبادت کر رہے ہیں. اب وہ بیچارہ باہر کھڑا رہا. اب کچھ دیر کے بعد جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو ان کو اندر آنے کی اجازت دی. آپ جب اندر تشریف لائے تو جب نگاہیں چار ہوتی ہیں محبت آ ہی جاتی ہے. تو جب بے تکلفی ہو گئی تھوڑی سی تو کہنے لگا, حضرت ایک اشکال ہے, اس کا جواب چاہتا ہوں. کہنے لگے, بتاؤ بھائی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا, حضرت معاف کرنا, آپ کھانا کھا رہے تھے اور میں نے دستک دیا, آواز دی, تو لونڈی نے جا کر یہ کہا میں عبادت کر رہا ہوں. میری بات سمجھ میں آئی نہیں, میں آپ کا کھانا نہیں کھاتا, آپ یہ کہنے تھے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں پھر ملاقات کروں گا, مگر عبادت کر رہا ہوں یہ کیا مانے؟ شیخ نے کہا کہ کھانا کیا عبادت نہیں ہے؟ کھانا عبادت نہیں ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھانا کوئی کھا رہا ہو تو اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں ہے. کیوں؟ عبادت میں ہے. تو اگر نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا جائز ہے. پیشاب کر رہا ہو اور استنجا کر رہا ہو, پیشاب خشک کر رہا ہو اور کوئی سلام کرے, اس کا جواب دینا واجب ہے. تو عبادت ہوئی نہیں ہوئی؟ ہمارے ہر چیز, ہمارا ہر عمل عبادت ہے, مگر شرط یہی ہے کیا؟ وہ قوت فکریہ کے ساتھ ہو کہ ہم اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں, اللہ ہی کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پانچ وقت پڑھتے ہیں, اور نفلوں میں, سنتوں میں بغیر کسی امام کے اختلاف کے ایاک, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تیرے ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اگر یہ ہی لگایا ہم نے, اونلی, صرف, اب بتائیے کہ ہم اگر کما رہے ہیں, دنیا کر رہے ہیں, اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ مال مآل کے لیے ہے تو ٹھیک ہے ہمارا مال, اور اگر یہ مال معال کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے، تو پھر جواب کون دے گا؟ جی ظاہر بات ہے، اگر میں کھاؤں گا، آپ مہمان ہو یا میزبان ہو، اپنی مقدار سے جب کھائیں گے تو ومیٹ آپ ہی کریں گے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا. تو اسی طرح جب ہم کمائیں گے مال کو، تو اس مال کا حساب دینا وہ ہمارے لیے ہی ضروری ہوگا، دوسرا نہیں دے گا. کوئی مول صاحب نہیں دیں گے، کوئی مفتی نہیں دے گا، کوئی شیخ نہیں دے گا، کوئی بزرگ نہیں دے گا. کر رہا ہوں میں تو میں ہی دوں گا. تو میں دکان کے اندر اگر بیٹھا ہوں، یا میں بیوی بچوں کے اندر اگر بیٹھا ہوں، یا میں اور کوئی کام کر رہا ہوں، اور میری نیت اگر صحیح ہے اس فکر کے ساتھ جو فکر اللہ تعالی نے فرمایا، تو پھر وہ صحیح ہے. اور اگر فکر نہیں ہے تو وہ بے فکری سے کام، پھر کیا ہے، وہ کام تو ہو رہا ہے مگر بے فکری سے ہو رہا ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا. آپ کھانا کھا رہے ہیں مگر اللہ کی نعمت سمجھ کر کھا رہے ہیں. آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حلال روزی اگر دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا نبی اللہ، ایک روٹی حلال کسی کو دینا بہتر ہے یا 100 رکعت نفل پڑھنا بہتر ہے؟ حضرت نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 200 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے ایک روٹی دینا. جی پھر آپ نے فرمایا کہ نبی اللہ، ایک لقمہ حلال کسی کو دینا وہ افضل ہے یا 1000 نفل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، 2000 نفل پڑھنے سے افضل ہے 1 لقمہ حلال طیب کسی کے منہ میں دے دینا. اسی لیے ہمارے بزرگان دین جو صوفی ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے، جو عالم ہوتے تھے وہ صوفی بھی ہوتے تھے. اب ہم عالم تو بن گئے مگر ہمیں چسکا صوفیت کا نہیں ہے، یا صوفی تو بن گئے مگر علمیت ہمارے اندر نہیں ہے. اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد کمرہ بند کر کے نفل پڑھتا رہے، تو بھائی نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کیا ہے؟ معراج المومنین. الصلاۃ معراج المومنین. نماز کیا ہے؟ معراج ہے مومن کے لیے، تو لہذا وہ ثواب کا کام کر رہا ہے. ہمارے مولانا صاحب یہ فرمائیں گے کہ بھائی ناجائز ہے نفل پڑھنا، قضا عمری پڑھ رہا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نفل پڑھ رہا تو غلط کر رہا. تو معلوم ہوا کہ ہر کام کر لینا کیا وہ صحیح ہوئے صحیح ہے؟ نہیں. وہ کام جو اللہ اللہ کا رسول کہے وہ ہے صحیح، میرے کام کر لینے سے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ اللہ کا رسول اگر اس کو کہہ دے کہ یہ کام صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر کام غلط ہے تو اگر مجھے فرصت ہے، میں ماشاءاللہ گاڑی کے اندر گھوم رہا ہوں، مسجد کے اندر گھوم رہا ہوں، ہوائی جہاز کے اندر گھوم رہا ہوں، میں زہر کی رکعت 4 رکعت نماز پڑھوں تنہا، تو مولانا کہیں گے نماز ہوئی نہیں. بھائی کیوں؟ کہنے لگے تم مسافر ہے، تیری 15 دن رہنے کی نیت نہیں ہے، اگر نیت نہیں ہے تو لہذا اپنی نماز پڑھے گا تو 4 رکعت نہیں 2 رکعت پڑھنی پڑے گی، اور اگر قصدن جان بوجھ کر کیا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، پھر گناہ بھی ہوا ساتھ ساتھ توبہ بھی کر. جی اب بتائیے، تو اگر عبادت ہی اللہ تعالی کو مقصود ہوتا تو پھر یہ قصر کیوں ہوتا؟ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز عبادت نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اطاعت، کہنا ماننا، فرما برداری. تو بہرحال آپ ہم غور کریں کہ سب سے پہلے قوت فکریہ ہمارے سے، جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، کسی قوم کو برباد کرنا ہو، کسی قوم کو ختم کرنا ہو، تو اس کی قوت فکریہ کو سلب کر لیں، اس کے اندر سوچنے کی طاقت نہ ہو. جب وہ سوچے گا تو قوت فکریہ جو ہے وہ قوت امتیاز پیدا کر دے گی، اور جب قوت فکریہ ختم ہو جائے گی تو قوت امتیازیہ خود بخود ختم ہو جائے گی. اسی لیے قوت فکر و عمل، سب سے پہلے قوت فکر، اس کے بعد لائے عمل. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے، جب قوم کی گزارا آئے گا تو قوت فکریہ ختم ہو جائے گی، اور قوت فکریہ ختم ہونے کے بعد قوت عمل ختم ہو جائے گا، اور جب قوت فکریہ ختم ہو جائے گی، قوت عمل ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ قوم بہت جلد تباہ اور برباد ہو جائے گی. تو بہرحال میں نے یہ کہا کہ ساؤنڈ لائٹ ڈائٹ دیکھنے کے بعد کیا سبق سیکھا. میں نے کہا کہ مسلمان کی عروج و زوال جو ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہے، وہ قوت فکریہ کا ختم ہونا. ایک شعر یاد آیا، وہی دستو گرے با پاؤ گے اللہ والوں کو. اللہ والے بھی ہیں اور دستو گربا بھی ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں دستو گربا اسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا گلا پکڑنا، گریبان کو پکڑ کر لڑنا جھگڑنا. وہی دستو گرے با پاؤ گے اللہ والوں کو، کہاں؟ جہاں ذکر خدا زیادہ ہو اور فکر خدا کم ہو. ذکر خدا زیادہ ہو اور فکر خدا کم ہو. جب فکر کے اندر کوئی کسی کا گریبان نہیں پکڑتا، ذکر کے اندر تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں تو جو ذکر نہیں کر رہا ہے وہ مجھ سے گھٹیا ہے. یہ انسانی فطرتی تقاضا احساس ہو سکتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں تو لہذا میں اور کچھ سمجھوں گا، جو ذکر نہیں کر رہے ہیں تو یہ بغیر ذکر کے لوگ ہیں، یہ ذاکر نہیں ہے. اور اگر فکر ہوگی میجیے، میں اپنی فکر کے اندر ہوں گا تو میں دوسرے کی ذکر کو نہیں دیکھوں گا. ایک قصہ یاد آیا، مولانا رومی نے لکھا ہے کہ مجنو، ایک شخص کوئی جنگل میں نماز پڑھ رہا تھا. ایک شخص نماز کہاں پڑھ رہا تھا؟ جنگل میں. نیت باندھ رکھی تھی اور مجنو وہاں سے کراس کرنے لگا، جانے لگا، چلنے لگا، تو اسے کھانسا اور روکنا چاہا، پھر آخر میں نماز توڑ کر ہی اس کو روکا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں لیلا کی تلاش کے اندر جا رہا ہوں اور مجھ کو یہ معلوم نہیں کہ کون ہے، اور تو اللہ کی تلاش کے اندر کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تجھے معلوم ہو رہا کہ مجنو گزر رہا ہے؟ سوچی، تجھے کیا معلوم کہ میں گزر رہا ہوں؟ تو میں اس لیے گزر رہا ہوں، میں اس کی تلاش کے اندر میں نے واللہ تجھ کو نہیں دیکھا اور تو اللہ کی تلاش کے اندر مجھ کو دیکھ لیا. تو کیوں؟ وہ فکر کام نہیں کر رہا ہے ہمارا. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم دعا تو کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کام کر رہے ہیں، مگر جس فکر کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے وہ فکر ہماری ختم ہو چکی ہے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں، مزاروں میں، لیکن تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں، مزاروں میں، لیکن جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. جسم نہیں ہلا، دل ہل جاتے تھے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں، مزاروں میں، لیکن جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. تو ہم ضرب تو لگاتے ہیں، مگر ضرب دوسرے پہ لگاتے ہیں، ضرب اپنے قلب پر نہیں لگاتے. اور حالانکہ صوفیہ حضرات اہل اللہ کہتے ہیں کہ ضرب اپنے قلب پر لگاؤ، دوسرے پر ضرب مت لگاؤ. ضرب کا معنی اور بھی ہے، چوٹ مارنا. تو وہ چوٹ جو تم دوسرے پر مار رہے ہو اس پر میں کسی کی بے بسی پر مسکرا کے دیکھنے والے، کسی کی بے بسی پر مسکرا کے دیکھنے والے، تجھے تقدیر اس منزل پہ لے آئی تو کیا ہوگا؟ تجھے تقدیر اس منزل پہ لے آئی تو کیا ہوگا؟ تو جو اپنی فکر ہوتی ہے تو وہ دوسرے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, اور ہمیں چونکہ اپنی فکر نہیں ہے لہذا ہم دوسرے کی طرف توجہ کرتے ہیں. ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا ایک بزرگ کسی سے لڑ جھگڑ رہے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ لڑ جھگڑ رہے ہیں, تو کسی نے پوچھا, کسی شیخ نے اس سے پوچھا کہ یہ ان کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں. نہ یہ اس نے, اس شخص نے اس کو ان کو گالی دی. فرمایا کہ افسوس کہ اس کو اتنی فرصت ہے کہ اس کے ساتھ الجھ رہا ہے, تو معلوم ہوا کہ اہل اللہ نہیں ہے, اللہ والا نہیں ہے, اس کو اتنا ٹائم کہاں ہے کہ وہ جواب دے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. بات کہنے کے 100 طریقے ہیں, بات کہنے کے 100 طریقے ہیں, خاموشی بھی جواب ہوتا ہے. بات کہنے کے 100 طریقے ہیں, خاموشی بھی جواب ہوتا ہے. تو اہل اللہ ہو کر اور اس کے ساتھ جھگڑا ہے تو معلوم ہو کہ اہل اللہ نہیں, اس کو اللہ سے فرصت مل چکی ہے, اب وہ یہاں اس سے جواب دے رہا ہے. بہرحال میں نے اپنے نسبتی بھائی سے کہا کہ پہلا سبق میں نے یہ سیکھا کہ مسلمانوں کی حکومت جو گئی ہے وہ بے فکری سے گئی ہے. دوسری بات کہ مسلمانوں کی حکومت جو گئی ہے وہ عیاشی سے گئی ہے, اور مسلمانوں کی حکومت جو گئی ہے وہ دشمن کو کمزور سمجھنے کی وجہ سے گئی ہے. یاد رکھو جو دوسرے کی جان پر جب کھیلتا ہے, جب اپنی جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے, جب اپنی جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے, جو مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ دوسرے کی جان سے کھیلتا ہے. تو ہم کیا سمجھتے رہے ہنوز دلی دورست, ابھی تو دشمن آئے گا, ہم اپنے رنگ رگیلے میں لگے ہوئے ہیں, ہم اپنے عیش و عشرت کے اندر لگے ہوئے ہیں, تو اسی لیے اب دشمن آئے گا, دیکھ لیں گے, کوشش کریں گے, مشورہ کریں گے. وہ دشمن آ بھی گیا. حضرت رحمت اللہ نے ایک قصہ عجیب سنایا, جنگلی خنزیر, جنگلی خنزیر سور اپنے دانت کو درخت سے رگڑ رہا تھا, دانت کو اپنے درخت سے رگڑ رہا تھا, تو کسی نے دیکھا کہ بھائی کیا کوئی شکار آ گیا کیا؟ اس نے کہا بے وقوف ہے تو, ابے شکار آئے گا اور میں رگڑوں گا تو شکار چلا جائے گا, میں پہلے ہی سے رگڑ کے اس کو تیار رکھتا ہوں تاکہ شکار آئے گا تو میں شکار کر سکتا ہوں. یہ فرمایا حضرت. تو ہم سوچتے ہیں کہ دشمن آئے گا جب ہم اٹھیں گے, جب تک تو اٹھتا رہے گا دشمن جا بھی چکا ہوگا کام کر کے. تو لہذا یہ قوت بے فکری کی وجہ سے, فکر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ سستی آتی ہے, لہذا حکومت اس لیے گئی. تیسری بات میں نے کہا کہ آئندہ یہاں مت آنا, آئندہ یہاں مت آنا, کیونکہ عروج زوال, مسلمانوں کا عروج زوال جب دکھاتے ہیں تو مسلمان اگر اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے تو طبیعت بیٹھتی ہے, احساس کرتی ہے. تو لہذا آئندہ کبھی ہم مت آنا. تو ہم اور آپ غور کریں کہ ہم کام تو کرتے ہیں مگر اس کام کے اندر ہم نے قوت فکریہ کو کتنا عمل میں لائے اور کس مقصد سے ہم کام کرتے ہیں. اگر ہم کام اس فکر کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ کام کام کے لیے ہے, اور اگر خدا نہ کرے, خدا نہ کرے وہ فکر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہر عمل جو ہے ہمارا وہ بیکار ہے. جب بیکار کیوں ہے؟ کیوں اللہ کے لیے نہیں ہے, اور جو اللہ کے لیے, بندگی بے بندگی, زندگی بے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, اور زندگی با بندگی خرسندگی. کہ زندگی جس کے اندر بندگی ہو, اب بندگی کہتے ہیں اللہ, اس کا حکم کو ماننا, اس کے حکم کو ماننا. نوکر, نوکر کی تعریف میں کیا کرتا ہوں, نانکر, نوکر کسے کہتے ہیں؟ نہ نکر. اگر مالک کہہ رہا ہے کہ دن ہے جی بہت اچھا بالکل واقعی سورج بھی نکل رہا ہے, اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ رات دن کو کہے رات بالکل چاند ہے یہ سورج نہیں ہے تارے بھی نکل رہے ہیں حضور, وہ ہے نوکر. کیوں؟ غلامی آدمی کی آدمیت چھین لیتی ہے, لفظ آدمی کی آدمیت, وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانی فطرت کے اعتبار سے دیا ہے, فطرتی انسان کی جو ہے غلامی آدمی کی آدمیت چھین لیتی ہے, عمل دیتی ہے, عمل دیتی ہے لیکن حسن نیت چھین لیتی ہے. حسن نیت, اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں اور اگر میری تنخواہ کم ملے اور مجھے اس سے زیادہ تنخواہ کہیں ملے تو اب اس کے بعد موازنہ کر لے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم تنخواہ لے کر نماز پڑھاتے ہیں, ہم تنخواہ لے کر مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, کیا اس کے اندر للہیت ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تیری نیت ہو کہ تھوڑی بہت تکلیف اٹھا کر میں جس تنخواہ کے اوپر ہوں اس کو لیتا رہے اور وہیں پر عمل کرتا رہے دوسری جگہ نہ جائے تو یہ بھی للہیت ہے. مگر آج ہم اور آپ غور کریں کہ اگر ہمیں اس سے زیادہ تنخواہ کہیں مل رہی ہوگی تو ہزار بہانے ہیں, اور ہزار بہانے کر کے ہم وہاں پہنچ جائیں گے کیونکہ تنخواہ زیادہ مل رہی ہے. تو غلامی آدمی کی آدمیت چھین لیتی ہے, عمل دیتی ہے لیکن حسن نیت چھین لیتی ہے. اور نیت کا دار مدار الاعمال بالنیات, کہ اللہ کے ہاں ہے کوئی مولانا, کوئی مفتی, کوئی شیخ آپ کو عمل کا صحیح جائزہ اور بدلہ آپ کو نہیں دے گا, بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے کہ وہی جانتے ہیں خیونت العین وما تخفی الصدور, کہ میں ہی جانتا ہوں کہ تمہارے دل کا حال کیا ہے اور تمہارے آنکھوں کا اشارہ کیا ہے, تمہارے قلب کا حال کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ عمل تو ہو رہا ہے مگر وہ عمل رونگ ہے, غلط ہے, اللہ کے ہاں جانے کے بعد لا خلاق لہم. تو عمل کرنے سے پہلے, اسی لیے اہل اللہ ہیں, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ اللہ اگر میں مستوجب عذاب ہوں, اگر واقعی میں مستحق عذاب ہوں تو اے اللہ مجھے اندھا کر کے قیامت کے دن اٹھانا, مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ اہل اللہ کے سامنے مجھ کو رسوائی نہ ہو, شرمندگی اٹھانی نہ پڑے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے قصہ عجیب لکھا ہے کہ ایک شیخ کے پاس ایک مرید آیا, کہنے لگا حضرت میں آج خواب دیکھا. بھائی کیا خواب دیکھا؟ کہ حضرت آپ کی انگلی جو ہے شہد میں بھری ہوئی ہے اور میری انگلی جو ہے نا وہ نجاست میں بھری ہوئی ہے. شیخ نے سنتے کہنے اور کیا ہے, اور کیا, ایسے ہی ہوگا, تو ایسے ہی ہے, ہم ایسے ہی ہے. اسے کہا حضرت خواب تو پوری سن لو, ابھی تو آدھی بات کہی میں نے, نہ کیا نہ حضرت آپ کی انگلی میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلی آپ چاٹ رہے ہیں. جی, تو اہل اللہ بن جانا, کسی سے تعلق پیدا کر دینا یا کسی کے ساتھ نسبت پیدا کر دینا, اگر یہ کسی قابل ہوتا تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت زیادہ کسی کی اچھی نہیں ہے. ہمارے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زیادہ کوئی اچھی نہیں. جو پانچ وقت ہم کیا کہتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, سوچئے تو آل محمد میں کون شریک ہے؟ میں لکھ دینا مجھ کو بہت آسان ہے, سید عبد الرحیم. مگر اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ اچھے ہیں یا برے ہیں آخر ہے تمہارے, اچھے ہیں یا برے ہیں آخر ہے تمہارے, نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. اگر خاندانی کوئی چیز ہوتی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے زیادہ اور کوئی اچھا نہیں ہوتا، ابو جہل سے اچھا کوئی نہیں ہوتا، ابو لہب سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہوتا، ابو طالب سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہوتا. اور اگر جگہ کے اچھے ہونے سے کوئی اچھا ہوتا، آپ کہیں گے دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون ہے؟ مسجد. تو بیت اللہ سے زیادہ تو ہمارے لیے کوئی مسجد نہیں ہے بھائی. اگر جگہ کے اچھے ہونے سے میں اچھا ہو جاتا، تو جگہ کے اچھے ہونے سے ابو جہل اچھا نہیں ہوا، ابو لہب اچھا نہیں ہوا، ابو طالب اچھا نہیں ہوا. جی. اور اگر اولاد رسول ہونے سے کوئی اچھا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے لوط علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، لیس من اہلک. جواب کیا دیا؟ فإنہ عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل تیرے طرح نہیں ہے. اور باپ کا علم اگر بیٹے کو نازبر ہو، باپ کا علم اگر بیٹے کو نازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو؟ تو معلوم یہ ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ، تجھے میری بیٹی ہونا نہیں بخشوائے گا، تجھے تیرے عمل بخشوائیں گے. تو جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ دیا تو میں زمن کتنے پشت کے بعد میرا نمبر آ رہا ہے، تو میں اپنے عمل کو کیسے؟ اور جبکہ قرآن پاک کے اندر صاف کہا ہے فلا تزکو انفسکم ہو عالم و بے من اتقا، اپنے آپ کو پاک صاف مت کہو، میں جانتا ہوں تمہیں پاک صاف کون ہے. تو ہم اور آپ اعمال کا جائزہ لینی چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ عمل تو ہم کر رہے ہیں، ہم دنیا کما رہے ہیں یا دین کما رہے ہیں، دونوں کے اندر کچھ دیکھنی چاہیے کہ کاہے کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہماری اس کے اندر رضائے الہی کتنی ہے، اور اپنا نفس کتنا ملا ہوا ہے. اسی لیے اکابر کی مجلس، اسی لیے بزرگان دین، اسی لیے ائمہ آپ کو اور ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ کیا حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب دینے سے پہلے، اکاؤنٹ دینے سے پہلے اکاؤنٹ کو چیک کر لو کہ اس میں فالٹ نہ ہو. تو اللہ کے ہاں جا کے ہمیں حساب دینا ہے. تو جب حساب دینا ہے تو حساب کس طرح دیں گے اس کو ذرا غور کر لو. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، بات اس پر چل رہی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم دنیا کا چین اور سکون چاہتے ہیں، ہم دنیا کا چین اور سکون چاہتے ہیں، ہم آرام چاہتے ہیں. اور آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کیا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کو اطمینان جب ہوگا جبکہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، عمل صالح کرے گا تو ہم تجھے کیا؟ حیات طیبہ عطا کریں گے. مگر ہے بیمار تو لیک بچنے کے قابل، ہے بیمار تو لیک بچنے کے قابل جو اپنی خطا کو خطا جانتا ہے. بھلا ایسے بیمار کا کیا ٹھکانہ کہ جو درد ہی کو دوا جانتا ہے، یہ اب برا مانتا ہے جو سمجھائے کوئی، برا مانتا ہے جو سمجھائے کوئی، اور برائی کو اپنے بھلا جانتا ہے. آخر کیا شعر کہا؟ وہ انجام کو روئے گا سر پکڑ کے، وہ انجام کو روئے گا سر پکڑ کے، نہیں اس میں دھوکا خدا جانتا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، اگر مال کے اندر راحت ہوتی تو نمرود راحت سے ہوتا، شداد راحت سے ہوتا، فرعون راحت سے ہوتا. راحت مال کے اندر نہیں ہے، مال ایک ذریعہ ہے. اور مال تو شیخ نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ از خدا غافل بدن، چیز دنیا، دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہمیں اتنی لمبی چوڑی تقریر تو یاد نہیں رہے گی. اے شیخ بتا کہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ از خدا غافل بدن، خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے. بس نہ کمارو لقراو فرزند و زن, نہ یہ کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے قصہ عجیب لکھا ہے, ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا میں تارک الدنیا ہو گیا لہذا تجھے بھی چھوڑا, تیری مرضی تو رہا رہا چھوڑ جا. اب اس نے کہا جب یہ چھوڑ ہی رہا ہے چل بھائی میں بھی ہو گیا الگ, ہو گئی الگ وہ بیچاری. اب ایک دن اتفاق سے میاں جی مانگتے 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 وہاں پہنچ گئے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا حضرت تھانوی کا قصہ, مانگتے مانگتے وہاں پہنچ گئے. تو اس آواز جو دستک جو دی تو بیوی نے جو دیکھا کہ وہ ہی ہے, جب دسوں سال بیس سال تیس سال رہ چکا ہو تو اس کو معلوم نہیں کہ میرا شوہر ہے. تو کہنے لگا میاں جی کیا کہو, کہنے لگا روٹی پکوانا چاہتا ہوں. اچھا آٹا تو ہمارے یہاں آج ابھی تک پیسا نہیں ہے, آٹا میرے پاس ہے اے لو. اس نے کہا سکا ابھی تک پانی نہیں لایا جو گوند دو, پانی میرے پاس ہے, لکڑی نہیں ہے جو میں جلا دوں, لکڑی میرے پاس ہے, وہ توا نہیں ہے جس سے پکا دوں, کہ توا ہی میرے پاس ہے, ان کا چمٹا نہیں ہے جو پکا دوں, چمٹا بھی میرے پاس ہے. اسے کہنے لگا کمبخت دنیا کو لے کے گھوم رہا, میں ہی ایک دنیا تھی, میں ہی ایک دنیا تھی, مجھ کو نکال دیا تھی نے, اور کوئی نہیں دنیا رہا ہے, ساری دنیا کو تو لے کے گھوم رہا ہے, ایک مجھ کو ہی نکال دیا کہ میں دنیا دار ہوں, کہ میں دنیا کو ترک کرتا ہوں. تو اصل دنیا کا ترک کرنا یہ ہے کہ از خدا غافل بدن, خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے. خواہ وہ نماز کے اندر ہو, چاہے وہ تجارت کے اندر ہو, جو چیز غفلت پیدا کرتی ہو وہ دنیا ہے, اور جس چیز کے اندر غفلت نہ پیدا ہو وہ دین ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو. اللہ کو حساب دینا سوچ کر, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, سب سے پہلے لفظ لائے یؤمن باللہ, کہ ایمان لا رہا ہے وہ کہے پر اللہ پر مان رہا ہے, اس سے بات ہو رہی ہے, نہ ماننے والے سے بات نہیں ہو رہی. یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور قیامت پر بھی. تو فلیقل خیرن او لیصمت, پھر کیا ہے, اس کو چاہیے کہ بات کرے اچھی ورنہ خاموش رہے, خاموش رہے, خاموشی عبادت ہے مستقل. تو اگر بولے تو اچھی بات بولے ورنہ مت بولے, آپ اور ہم سوچ کے بولیں, اور اگر ہم نہ سوچ کے بولیں اور بولنے کے بعد سوچا تو پھر وہی دنیا ہو گیا. تو بہرحال اگر ہم دنیا کے اندر سکون چاہتے ہیں, اگر اطمینان قلب کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری یہ بات ہے کہ کیا ہے, ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی فرمانبرداری کے ساتھ عمل صحیح کریں. راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ, مولانا یونس صاحب آپ کو راستہ تو بتا دیں گے, مگر عمل تو آپ کو اور مجھے ہی کرنا پڑے گا. راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ, اور راہ چلنا راہ رو کا کام ہے, میں جو چلنا چاہے گا. اب اگر کوئی ہم جا رہے ہیں کہیں اور راستہ کہیں پوچھ لیا تو کتنے دور ساتھ دے گا ہمارا, وہ کہیں جا کر تو وہ ہمارا ساتھ چھوڑے گا کہ یہاں تک ہم نے بتا دیا کہ پیٹر مہیش برگ کا راستہ یہ ہے, دربھنگ کا راستہ یہ ہے, جونس برگ کا راستہ یہ ہے, کل تو پڑھا لکھا نہیں ہے تو فصلوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون, جب کچھ چیز کو جانتا نہیں ہے تو جاننے والے سے پوچھ لے, وہ بتا دیا یہ راستہ ہے. اب تو کہے مجھے چھوڑ کے آ جا وہاں جو وقت, تو ظاہر بات ہے بھائی مشکل ہے. راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ, راہ چلنا رہ رو کا کام ہے, تجھ کو رہبر لے چلے گا دوش پر, کندھے کے اوپر اٹھا کے تجھ کو لے چلے گا, رہ رو تیرا خیال خام ہے, یہ خیال غلط ہے. تو اہل اللہ آتے ہیں, علماء دین آتے ہیں, امام حضرات کتاب سناتے ہیں تاکہ ہمیں فکر والی زندگی ہمارے اندر پیدا ہو جائے, جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ جانوروں والی زندگی نہ ہو بلکہ انسانوں والی زندگی ہو، فکر والی زندگی ہو، ورنہ جانور میں اور ہمارے میں کیا ڈفرنس، کیا فرق ہے؟ کیا جانور کھاتا نہیں ہے؟ جانور کھاتا نہیں ہے، پیشاب پخانہ نہیں کرتا، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کا گھر در نہیں ہے، ہر جانور اپنی حیثیت سے اپنا گھر بناتا ہے، اپنے طریق سے اپنا گھر بناتا ہے، اپنی طریق سے اس کی اولاد پیدا کرتا ہے، اپنی طریق سے وہ کھانا اور پینا بھی کرتا ہے، اپنی طریق سے سونا اور جاگنا بھی کرتا ہے، مگر فرق کیا ہے انسان میں اور اس حیوان میں؟ وہ یہی فرق ہے کہ اس کے اندر قوت فکریہ نہیں ہے، ہمارے اندر قوت فکریہ اگر نہیں ہوئی تو ان دونوں میں، ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر ہم قوت فکریہ کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ ہے عمل صحیح، وہ فکر پیدا کرنے کے لیے، وہ کیا چیز ہے؟ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں سے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی کب اختیار ہوگا؟ جب ہمارے اندر فکر ہوگا، اور جب فکر نہیں ہوگا تقوی کیا اختیار کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ نے ہم نے بارہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر آپ نے حکم دے دیا کہ دودھ میں کوئی پانی نہ ملائے، آپ جانتے ہیں میں پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنڈا لے کے گھما کرتے تھے، آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، جب چاہے گشت کرنا شروع کر دیتے تھے، تو آپ رات کو گشت کرتے کرتے پہنچے تو کیا ایک عورت اور ایک بیٹی، ایک ماں اور ایک بیٹی دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے کہ آج بھینس نے، گائے نے، بکری نے دودھ کم دیا، لہذا اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو تاکہ لیبل برابر ہو جائے، ہم ایک کلو بھیجتے ہیں تو ایک کلو پورا ہو جائے جی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے وہی کھڑے ہو کر سن بھی رہے، تو اس لڑکی کیا کہہ رہی ہے کہ امام وقت، خلیفہ وقت، امیر المومنین کا حکم یہ ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، تو ماں میں تو نہیں ملاؤں گی، تو ماں کیا کہہ رہی ہے، ارے امیر یہاں سن تھوڑا ہی رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ امیر کھڑا ہوا ہے سن رہا ہے، وہی اس پر تھوڑا ہی آئی، اور حالانکہ وقت کی بات ہے کہ امیر سن رہا ہے، امیر المومنین نے کہا، سننے کے بعد اس کے گھر پہ نشان لگا دیا اور آپ تشریف لے آئے، جب صبح ہوئی عدالت میں آپ بیٹھے تو فرمایا کہ وہاں جاؤ اور گھر میں فلاں جگہ اسٹریٹ پر، فلاں روڈ پر، فلاں جگہ نشان لگا ہوا ہے، اس کو وہاں سے بلا کر لاؤ، ایک ماں اور ایک بیٹی، ایک بڑھیا اور ایک بیٹی اس کی، اور کوئی نہیں ہے، بلا کر لاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلوایا اور وہ آ گئے، آنے کے بعد کہا کہ رات کیا بات ہو رہی تھی، اب وہ خاموش کہ مطمئن رہو میں کچھ کہوں گا نہیں، کیا بات ہو رہی تھی؟ نہ یہ بات ہو رہی تھی، ماں نے کہا کہ میں کہہ رہی تھی دودھ کم ہے اس میں پانی ملا دو، بیٹی کہہ رہی تھی کیا کہ اس میں پانی نہیں ملائیں گے، اس لیے کہ امیر المومنین کا حکم ہے اور حکم کا ماننا فرض ہے، امیر المومنین کا حکم ماننا فرض ہے، اللہ آج ہمیں ماننا کسی فوج چیز فرض نہیں ہے، جو ہمارے سمجھ میں آ جائے وہ فرض، اور جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے وہ فرض ہی نہیں ہے، وہ سب سنت ہے، نفل ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس میں گیا، کہیں مجھے جانا تھا، واللہ عالم اب یاد تو نہیں رہا، تو گیا تو حضرت چاہ رہے تھے کہ نہ جائے، اور میں اپنی دلائل بنا کے لے کر گیا تھا تاکہ ساری دلیلیں پیش کر دوں جس سے حضرت کی اجازت مل جائے جانے کی، تو حضرت کو میں نے دلیلیں پیش کرنی شروع کر دی، حضرت سننے کے بعد پھر حضرت نے بار بار اس کو دہرایا اور پھر مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں سمجھ گیا کہ حضرت کی مرضی یہ ہے کہ مت جا، میں نے کہا اچھا ابا جی میں نہیں جاتا۔ اب جب میں اٹھ کے چلنے لگا تو حضرت نے فرمایا سنو عبد الرحیم، میں نے کہا جی، نہ تم نے اپنی مانی میری نہیں مانی، کیا فرمایا؟ تو نے اپنی مانی میری نہیں مانی. میں نے کہا بھائی آپ کی تو مان کے میں جا نہیں رہا. فرمایا کہ ٹھیک ہے جانے رہا ہوں، یہ بھی تمہاری مہربانی ہے، مگر اپنی نے مانی، اپنی ماننی کیوں؟ کہ اگر میری مانی بغیر دلیل کے مانتے کہ میری ہے، کوئی دلیل کی ثبوت کی ضرورت نہ ہوتی تب تو میری مانی. اب میں نے ساری دلیل کو تمہارے توڑ کر بنایا، تو تم نے اپنی مانی میری کہاں مانی؟ ایک قصہ یاد آیا آپ کو سناؤں کیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی جیسی جگہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدالت تھے، عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ابو بکر کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، عمر کا زمانہ ہے، عمر خود خلیفہ ہیں. آپ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں گئے، اور جانے کے بعد عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا پرنالا پانی آنے کا راستہ مسجد نبوی میں تھا، تو لوگ جب گزرتے تھے تو پانی کے چھیٹے کبھی کبھی آ جاتی تھی، آپ نے وہ پرنالا اکھاڑ دیا. یہ ہے ماننا، غور کیجئے. اور کیسا اللہ اکبر عمر ہے، جس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عمر، جس راستے تم آتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. کیسے عمر تھے، اللہ اکبر. کچھ اشعار یاد آ گئے مولانا کی برکت سے. ہجوم کافران مکہ ہے بو جہل کے گھر پر، ہجوم کافران مکہ ہے بو جہل کے گھر پر، ہے قتل مصطفیٰ بحث دار الکفر کے اندر. کافروں کی میٹنگ ہو رہی ہے، کیا میٹنگ ہو رہی ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. بچپن میں ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی، کیا چوہوں کی میٹنگ ہوئی، چوہوں کی میٹنگ ہوئی کہ بلی ہمیں کھا جاتی ہے. تو خیر چوہے بڑے بڑے سب آ کر کہنے میٹنگ کرنے لگے، کیا ہونی چاہیے کہ بلی آنے کا خبر ہمیں ہو جائے. اس نے کہا ایک کام کرو، بلی کے گردن میں گھنٹی باندھ دو تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، جب بلی آ گئی وہ گھنٹی بجے گی، ہم بھاگ جائیں گے. تو ایک پرانا چوہا تھا، اس نے کہا ذرا کھڑا ہونا، تم میں سے کون ہے جو گھنٹی باندھے گا؟ بھائی جو گھنٹی باندھے گا اس کو باندھتا وہ کر لیں گے، تو باندھے گا کون؟ ہجوم میں کافران مکہ ہے بو جہل کے گھر پر، ہے قتل مصطفیٰ بحث دار الکفر کے اندر. لرستے تھے مگر کفار کے دل اس ارادے سے، ہے کس میں دم لڑے جو مطلب کے شاہزادے سے. کہ مشورہ تو کرنا بڑا آسان ہے، مگر آخر اندر ختم کون کرے گا، مارے گا کون آپ کو؟ وہی عمر کھڑے ہوئے. عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرہا دیے اسلام کا لا کر. کیسے دلیر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما، ابو جہل سے یا عمر سے؟ کیا اسلام کو طاقت نہیں تھی اللہ سے؟ اب دنیا بالوسائل لا بالفضائل، دنیا کی طاقت کی بھی ضرورت ہے، تو دنیا کی طاقت کے لیے بھی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی، اے اللہ عمر کو توفیق ایمان عطا فرما دے، یا ابو جہل کو توفیق دے دے. وہاں یہ دعا ہو رہی اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرہا دیے اسلام کا لا کر. لرستے تھے مگر کفار کے دل اس ارادے سے، ہے کس میں دم لڑے جو مطلب کے شاہزادے سے. اب عمر کہنے لگے کہ میں لاؤں گا، آپ تلوار لے کر چل پڑے. تو کیا در دولت پر حاضر ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کیا؟ صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، چمک تلوار کی آئی نظر روئے عمر دیکھا. صحابہ میں سے اکثر ڈر گئے اس رنگ ظاہر سے، صحابہ میں سے اکثر ڈر گئے اس رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے. ایک فوج قاہر سے عمر کا دبدبا کچھ کم نہیں تھا تو صحابہ ڈر گئے، مگر صحابہ نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں یا نبی اللہ، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بیٹھائیں گے، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بیٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اب کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا کباڑ، اور کھولنے کے بعد کیا کہا؟ کہا چادر کا دامن کھینچ کر کے اے عمر کیا ہے؟ دعا یاد ہے؟ کہا چادر کا دامن کھینچ کر کے اے عمر کیا ہے؟ چلا تھا آج کس نیت سے، کس نیت سے آیا ہے؟ اس پر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بتائی کہ چادر کا دامن آپ نے کیوں کھینچا؟ تاکہ بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کتنی ہے، کہ تو اپنے طاقت پر، اپنے بلبوتے پر مت سمجھ کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، مسلمان کی ترقی ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ دیکھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھینچ کے دکھا دیا کہ تو کھینچ. کہا چادر کا دامن کھینچ کر کے اے عمر کیا ہے؟ چلا تھا آج کس نیت سے، کس نیت سے آیا ہے؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو. یہ سننا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، یہ سننا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدا گونجی. یہ عمر اتنا جلیل القدر اور خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنانا آپ نے اکھاڑ دیا، اپنے غرض سے نہیں، تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے تھے، جب آئے تو معلوم ہوا کہ پرنانا عمر نے اکھاڑ دیا ہے، آپ نے دعویٰ دائر کر دیا، آپ نے دعویٰ دائر کر دیا. عبی بن کعب قاضی وقت تھے، آپ نے فوراً نوٹس بھیجا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ عباس کا یہ نوٹس آیا ہوا ہے، اس کا جواب دیجئے. وقت مقررہ پر دونوں پہنچے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ کیسا ان کے اندر پیوست تھا کہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں دروازے پہ کھڑے. عبی بن کعب اپنے کام سے لگے ہوئے تھے، فیصلے لکھ رہے تھے، تاخیر ہوئی اندر بلانے کی، تا وقت کہ اب عبی بن کعب بلائے، آپ دونوں وہی کھڑے رہے. جب اندر آئے، آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کہنا چاہا، فرمایا کہ آپ خاموش رہیے، پہلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بولیں گے، دعویٰ ان کی طرف سے ہے، پھر اب جو کچھ کہنا ہے کہیے گا. عبی بن کعب نے کہا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے گھر کا پرنانا عمر نے اکھاڑ دیا، میری ادب موجودگی کے اندر میں اس کا انصاف چاہتا ہوں. آپ نے مخاطب ہو کے عمر سے کہا، اے عمر کیا تم نے ایسا کیا؟ کہنے لگے میں نے ایسا کیا، مگر میں نے اس لیے کیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان کو کیا حق ہے اکھاڑنے کا، میرے گھر میں تصرف کرنے کا، جبکہ نشان میرے گھر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، اور نشان لگانے کے بعد جب مکان میں نے بنا لیا تو عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور مجھ کو اپنے کندھے پر کھڑا کر کے یہ پرنالہ لگوایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت آئی، اور آج عمر کے خلافت آئی تو کھاڑ دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عبی ابن کعب نے یہ ہے ماننا، سوچئے کہ آج جاننے والے ہم بہت ہیں مگر ماننے والے کم ہیں، معاف کرنا، مرید بہت ہیں یا مریض بہت ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں۔ بہرحال حضرت عبی ابن کعب نے کہا کہ آپ کے اس دعوے پر کوئی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پرنالے کے نیچے پرنالہ تم سے لگوایا، کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ کہنے لگے بہت ہے۔ فرمایا عبی ابن کعب نے کہ لہذا لائیے تاکہ ابھی فیصلہ ہو جائے۔ آپ باہر گئے، انصار میں سے کچھ کو بلا کر لائے، اور انہوں نے آ کر گواہی دی کہ ہاں ہم نے خود دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرنالے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ عباس آپ کے کندھے پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ میرے علم میں یہ نہیں تھا، لہذا بہت غلطی ہوئی، اگر میں معلوم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تو میری کیا مجال تھی کہ میں کھڑا دوں، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عبی ابن کعب نے کہا کہ اب یہی اس کا فیصلہ ہے کہ تم بھی عمل کرو۔ کیسے عمر؟ اللہ تمہارا اللہ اکبر خلیفہ وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہی تلافی ہو سکتی ہے کہ میں اس کے نیچے کھڑا ہوں، عباس میرے کندھے پر کھڑے ہوں اور وہ پرنالہ اسی طرح لگ جائے۔ حضرت عبی ابن کعب نے کہا کہ انصاف یہی چاہتا ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے، تو دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ عرب اعظم کو فتح کرنے والا، وہ دنیا کو شیطان جیسے کو لرز لرزا دینے والا، فوج قاہر کو لرزا دینے والا کہ سر جھکا کر نیچے کھڑا تھا، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھے پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگا رہے تھے۔ جب پرنالہ لگا دیا تو آپ کود پڑے اور فرمایا کہ میں نے اپنا حق وصول کر لیا، اب اے خلیفۃ المسلمین میں اس گھر کو پرنالہ تو پرنالہ اس گھر کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، لہذا آپ مسجد نبوی میں داخل کر دیجیے۔ یہ ہے ماننا، یہ ہے ماننا۔ اے دوست، اگر جہاں طلبی جہاں بتو بخشم وہ زر طلبی دری سکولس جی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ میں، اور دیکھا کہ ایک مکان بنا ہوا ہے لمبا چوڑا بلڈنگ، آپ نے پوچھا کہ کس کا مکان ہے؟ فرمایا صحابی نے فلاں صحابی کا نام لیا کسی کا کہ فلاں کا ہے، آپ تشریف لے آئے، کہا کچھ نہیں۔ پھر جب وہ صحابی آئے تو وہ سلام کر رہے ہیں تو آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، تو وہ صحابی تھے، وہ مرید تھے، پکے مرید تھے، اللہ اکبر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس سے زیادہ کون اور مرید ہوگا۔ گھبرا گئے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کیوں ہیں، صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے کہا ہمیں معلوم نہیں، صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ آپ آج ادھر سے گزر رہے تھے اور پوچھا کہ مکان کس کا ہے، جو اس کی ضرورت سے زیادہ بنا ہوا تھا، آپ نے اتنا ہی پوچھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ صحابی گئے اور جانے کے بعد مکان کو زیر زمین ڈلوا دیا، کھدوا دیا، نکلوا دیا، توڑوا دیا، زمین کے برابر ہموار کر دیا، مگر آ کر آپ سے یہ نہیں کہا کہ یا نبی اللہ اب تو راضی ہو جائیے کہ میں نے مکان ڈھا دیا، نہیں کہا، خاموش ہے۔ منت من کے خدمت سلطان کنی، منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، ارے منت سے ناش عزو کے خدمت بداشتت، تو احسان مت کر کہ میں نے اللہ کی کوئی خدمت کر دی، ارے اس کے احسان مان کہ اس نے خدمت لے لیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتفاق سے پھر تشریف لے گئے، دیکھا تو اس مکان کو نہیں پایا، مکان موجود نہیں ہے. آپ نے کہا ایک مکان تھا یہاں، اکان گیا. کل گیا نبی اللہ، انہوں نے سمجھا کہ آپ ناراض ہیں اور اسی مکان کی وجہ سے ناراض ہیں، تو انہوں نے مسمار کر دیا، ختم کر دیا. میں وہ مکان کو لے کر کیا کروں جس کا مکین مجھ سے ناراض ہو. اللہ آپ محبت اسے کہتے ہیں، تعلق اسے کہتے ہیں. آج وہ تعلق مصدر علق ہے، علق کا معنی لٹکا ہوا ہونا. آج تعلق کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تعلق تعلق اور بات ہے، محبت اور چیز ہے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے جی، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. محبت اگر پیدا کرنا ہے تو آہستہ آہستہ تعلق جوڑو. تعلق جب جوڑو گے ایک وقت آئے گا کہ خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی. محبت کیا ہے؟ آداب محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ آداب محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ آداب محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ سوچیں کہ دنیا کی ہم چاہتے ہیں، اگر دنیا کے اندر آرام چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل صالح ہو. ہم جو تدبیر کر رہے ہیں وہ تدبیر میں ہمیں سکون نہیں ملے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ مال جمع کر کے مر جاتے ہیں، انہیں کھانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. بہت اچھا، مال جمع کر دیا، بیڈ بہترین بیڈ ہے، بستر بہت عمدہ ہے، بہت مکان بہت عمدہ ہے، مگر کروٹ بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی. مال سے نیند نہیں آیا کرتی، مال سے صحت آیا نہیں کرتا، مال سے آرام نہیں ملا کرتا. آرام تو کسی اور چیز سے ملتا ہے، جس کو اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ آرام اگر تم چاہتے ہو تو عمل صالح کرو. اگر مال اگر کوئی چیز ہے تو آپ اور ہم غور کریں. میں مال جمع کرنے کو منع نہیں کرتا، مگر مال مال کے لیے ہو، مال آخرت کے لیے ہو. مال کا حساب آپ کو ہی دینا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ مسکین کسے کہتے ہیں؟ صحابہ سے پوچھا مسکین کسے کہتے ہیں؟ ایو مسکین، ہم غریب اسے کہتے ہیں جس کا گھر در نہ ہو، جس کے پاس مسجد نہ ہو، جس کے بیوی بچے نہ ہو، جس کا گھر در نہ ہو، اسی کو ہم غریب کہیں گے، کھانے کو میسر نہ ہو. مگر غریب اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ جا کر قیامت کے دن معلوم ہو کہ سب کا بدلہ ہم نے دنیا ہی میں دے دیا ہے، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ ہے غریب. بہرحال میں نے ایک آیت شریفہ پڑھی تھی کہ یا کہ اگر ہم دنیا کے اندر آرام چاہتے ہیں وہ اعمال صالحہ سے ہوگا، اور ایک حدیث پڑھی تھی انما الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے ہی پیدا کی گئی. انما حسر ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہم نے، مگر تم بھی تو کسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کو خواجہ خواجہ صاحب نے کیا فرمایا، کسب دنیا تو کر مگر کم کر، کسب دنیا تو کر مگر کم کر، دین کو ہر طرح مقدم کر. کسب دنیا تو کر مگر کم کر، دین کو ہر طرح مقدم کر، دینے لگتا ہے پھر چراغ دھواں. اب تو کہاں چراغ, کہیں بجلی, بٹن دائے کرتی ہے چکا چوند نئی روشنی سب کو, کرتی ہے چکا چوند نئی روشنی سب کو, اس روشنی میں مجھ کو اندھیرا نظر آیا. اہل اللہ میں کبھی عشق کا دیکھا یہ نرالا انداز, چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اور کیا ہے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سبحان اللہ, کیا وہ یہ بس بصارت سے نہیں دیکھتے, وہ بصیرت سے دیکھتے ہیں, وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں, وہ کچھ آنکھیں اور ہوتی ہیں جس سے وہ نظر آتا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو, ہمیں غور کرنی چاہیے, فکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے ماشاءاللہ مجلسیں بھی ہوتی ہیں, تاکہ ہماری بے فکری زندگی نہ ہو, فکر والی زندگی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد عبده ورسوله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا, انت مولانا, انت مولانا. فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما, اے اللہ مکار ہے ہمارے معاف فرما, اے اللہ ہم کیا کار ہے ہمارے معاف فرما, اے اللہ ہم خطاؤں سے بھرے ہیں اپنے کرم سے, اے اللہ میں اپنا بنا لے, اے اللہ میں اپنا بنا لے, اے اللہ میرے رضا نصیب عطا فرما, اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما, اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ قلندر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں زندگی عطا فرما, اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر زندگی پیدا فرما دے, اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے اندر دینداری پیدا فرما دے, اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے اندر دینداری پیدا فرما دے, اے اللہ ہمارے دوستوں کے اندر دینداری پیدا فرما دے, اے اللہ ہمارے کاروبار کے اندر دینداری پیدا فرما دے, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو رہا, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو رہا, اے اللہ مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بحق سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.